आगे आ जाएं।
सूरह फातिहा أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وَشَفِيعِ ذُنُوبِنَا مَوْلَانَا أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى الْفَرَجِ
وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَسْلُومِينَ سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الهيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية
اللهم صل على
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون تمام حمد و ثناء استاد باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے جو واحد و یکتا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں اس آیت کو سرنام کلام بنایا بہت مشہور اور معروف آیت الکرسی جسے تقریباً تمام مومن و مومنات روزانہ ہی تلاوت کرتے ہیں اور اگر کوئی شخص روزانہ نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا اس کے علاوہ اور بہت سارے فضائل ہیں مجھے فضائل نہیں بیان کرنے صرف اس آیت کو ذکر کرنا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی ولایت اپنی سرپرستی کا اعلان ان لوگوں کے لیے کر رہا ہے جو صاحبان ایمان اور اللہ کی ولایت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اللہ سرپرست ہے پروردگار عالم جس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ میرا ہے اور میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو ہدایت دوں اور میں اس کو برائیوں سے نکال کر تاریکیوں سے نکال کر گمراہیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آؤں اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے اوپر جو ایمان لاتا ہے واقعا مومن ہوتا ہے، صرف اسلام نہیں لے کر آتا ہے، اسلام کا کلمہ نہیں پڑھتا، بلکہ جو پڑھ رہا ہے وہ دل میں بھی موجود ہوتا ہے، عقیدے میں بھی موجود ہے اور عمل میں بھی ہے. کیونکہ ایمان کی تعریف یہی کی گئی کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اقرار ہو، دل میں یقین ہو اور عمل ہو ارکان میں. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہہ رہے لا الہ الا اللہ اور وہ واقعا خدا کو اپنا معبود مانتا ہے تو پھر وہ کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا، وہ شیطان کی پرستش نہیں کرے گا. اللہ بھی اس کی ولایت کو قبول کرتا ہے. سب کو اللہ نے پیدا کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ولایت سرپرستی اسی کی کروں گا جو ایمان لائے گا اور اس کا ہاتھ تھام لوں گا، اس کو اور آگے بڑھاؤں گا، اس کو کبھی بھی تاریکیوں میں نہیں جانے دوں گا بلکہ اس کو نور کی طرف لاؤں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. بہت خوبصورت ہے یہ آیت. اچھا خدا ہی نے سب کو پیدا کیا لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہاں ولایت میں ہر ایک کی نہیں لیتا، ولایت صرف اس کی لوں گا جو ایمان لائے گا، یعنی سرپرستی اس کی کروں گا جو میرا بن جائے گا. اور اس کے بعد اللہ کہہ رہے باقیوں کو چھوڑ دوں گا. باقیوں کس کے حوالے کرے گا؟ اللہ. جو ایمان نہیں لائیں گے ان کو طاغوت کے حوالے کر دے گا. طاغوت کیا ہے؟ طاغوت یعنی شیطان، طاغوت یعنی وہ طاقتیں جو خدا کے علاوہ پاورز رکھتی ہیں. جیسے بہت سارے ایسے قوتیں ہیں جن کا تعلق شیطانیت سے ہے، جن کا تعلق خدا کے علاوہ اور پاورز سے. خدا کہتا ہے میں ان کے حوالے کر دوں گا، اپنی سرپرستی کو، اپنے ہاتھ کو اٹھا لوں گا، اور جب کوئی ان کی پیروی کرنے لگے، ان کے پیچھے چلنے لگے اور یہ ان کی ولایت کو قبول کر لے، اس کو اپنا سرپرست بنا لے. مختلف دنوں میں بہت ساری آیتیں اس حوالے سے ترجمے کے ساتھ آپ کو سنائی، بہت زیادہ ابھی تو میں نے نہیں پڑھی، صرف مفہوم آپ تک پہنچانا ہے کہ خدا انہیں بتایا. یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، اس کی پیروی کی. قرآن کریم میں سورہ یاسین میں یہ ہے کہ شیطان کو اپنا معبود نہ بناؤ، اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین، اس کی عبادت نہ کرو. اس کا مطلب ہے کہ عبادت کا چیپٹر ایسا ہے کہ انسان کہیں بھی کھول سکتا ہے، جس کی پیروی کرے گا، جس کی بات مانے گا اسی کی عبادت کرے گا. اللہ تعالیٰ نے بتا دی. پھر یہ ان کے سرپرست ہوں گے، ان کے ہاتھ تابوت کے ہاتھ ایسے شخص کے اوپر ہوں گے جو ایمان نہیں لائے گا. جب ایمان نہ لانا اس شخص کے لیے بھی ہے جس نے ہو سکتا ہے کلمہ اسلام تو پڑھا ہو، لا الہ الا اللہ تو کہا ہو، لیکن ایمان اس کے دل میں نہ ہو، ایمان اس کے عمل میں ظاہر نہ ہو. کیونکہ مولا کی حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے، امام علی کی یہ حدیث ہے اور یقیناً یہ حدیث بہت سنی ہوئی ہے. جس چیز کے بارے میں مجھے گمان ہوتا ہے بہت زیادہ سنی ہوئی چیز ہے اس لیے اس کو تفصیل سے نہیں بیان کرتی. یہ مولا کائنات نے کہا ہے ایمان کیا
صلی محمد
ایمان عمل میں بھی نظر آئے. اب اگر کسی کو خدا نے چھوڑ دیا، کسی کی ولایت اللہ نے قبول نہیں کی، تو پھر اس کے سر پر شیاطین ہوں. شیطان کیا کرے گا؟ شیطان اور طاغوت شیطانی طاقتیں، بس یہ بہت آسان لفظ ہے اس کا، شیطانی طاقتیں کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ نور سے نکال کے تاریکیوں میں لے جائے گا، ہدایت سے نکال کے گمراہیوں میں لے جائے گا. پھر ان کی زندگی میں اللہ کا رنگ نہیں ہوگا. صبغت اللہ التی ہی احسن، بہت مشہور آیت ہے کہ اللہ کا رنگ بہترین رنگ. پھر یہ گمراہی میں ڈوبتے ہی چلے جائیں گے، پستی میں جاتے ہی چلے جائیں گے. میرا جو موضوع ہے اس کو میں زیادہ ذکر نہیں کروں گی، اور یہ آیت بھی اسی موضوع کے حوالے سے. آپ یہاں پر رہ رہے ہیں، جہاں کہیں جو کوئی بھی رہ رہا ہے، لیکن اگر اس کی سرپرستی خدا نے سنبھالی ہوئی ہے تو چاہے ارد گرد کتنی ہی تاریکیاں کیوں نہ ہوں، کتنی ہی گمراہیاں کیوں نہ ہوں، آس پاس کیسی بدبختی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے اور اس ہستی کو، اس شخص کو بچا لیتا ہے. جیسا کہ آسیہ، بی بی آسیہ کا ذکر مختلف مجلسوں میں، مختلف جگہوں پر ہوتا رہتا ہے. بی بی آسیہ وہ بیوی ہیں جو فرعون کے گھر میں زندگی گزار رہی ہیں، لیکن جہاں ایمان کی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ اس عورت کی مثال دیتا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ ایمان کی حفاظت کرنا کسی جگہ سے تعلق نہیں رکھتا، اس کا تعلق دل سے. جب بی بی آسیہ فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتی ہے، وہ جو اللہ کا سب سے بڑا دشمن تھا اور جو کہتا تھا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، اس کی بیوی بن کے اگر کوئی عورت اپنا ایمان بچا سکتی ہے، تو ایک بدکار مرد کی، ایک ایسے مرد کی بیوی بن کر جو دین کے اوپر عمل نہیں کرتا، ایک ایسی جگہ پر رہ کر جہاں پر کافر اطراف میں رہتے ہیں، کوئی اپنی ایمان کی حفاظت کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے یہ بہانہ بنانا کہ ہم فلاں جگہ پہ رہتے ہیں اس لیے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ کوئی ویلڈ ایکسکیوز نہیں. کل ہی اتفاقاً آپ ہی کے درمیان میں سے خاتون نے مجھے کہا، جب میں پاکستان میں رہتی تھی میں حجاب نہیں کرتی تھی، جب میں یو ایس چلی گئی میں حجاب کرنا شروع کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان بھی ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی بہت اچھی جگہ نہیں ہے. کفرستان میں بھی جا کے کوئی ایمان کے اوپر عمل کر سکتا ہے، اس کا ایمان وہاں جا کر تازہ ہو سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے. اس وقت جو چیلنج ہر اس شخص کے لیے جو اس جگہ سے باہر ہے، جو مسلمان ملک نہیں ہے، کافر ملک ہے، تین چیلنجز آ جاتے ہیں ہمارے ٹاپک کے حوالے سے. ایک تو آپ کو سب سے اہم، سب سے پرائرٹی آپ کی سب سے بڑی بات یہ جس چیز کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ایمان کی اور دین کی حفاظت کرنی ہے. یہ اس سے بڑھ کر آپ کو کوئی اور دوسرا کام نہیں، سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی ہے. دوسرے مرحلے میں آپ کو اپنے وطن کے کلچر کی حفاظت کرنی ہے. یہ دوسرے مرحلے میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ لوگ کہیں چلے جاتے ہیں تو اپنی جگہ کی نیشنلسٹ ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ کی کلچر کی حفاظت تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے دین کی حفاظت نہیں کر پاتے. مثال کے طور پر ان کا زور اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم اپنی ہی زبان بولیں، اپنا ہی لباس پہنیں، ہم اپنے طور طریقے سے اپنے رسومات کو ادا کریں، لیکن دینداری میں نہیں پائی جاتی. یہ بہت بری چیز. اگر کوئی مسلمان ہے، کوئی شیعہ ہے، اس کی پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کرے، چاہے آپ اپنے وطن کے کلچر کو بچانے میں تھوڑا سا پیچھے رہ جائیں. یعنی اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم اپنے بچوں کو اتنی ساری چیزیں ان کے اوپر لاد دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے دین میں، یہ ہمارے کلچر میں، یہ ہمارا پاکستانی کلچر ہے، ہمیں کپڑے ایسے پہننے، ہمیں یہ کرنا ہے، آپ کو سوچنا ہوگا اس میں پرائرٹی کیا ہے، کس چیز کی حفاظت سب سے زیادہ آپ کے لیے پہلے مرحلے میں. پہلے مرحلے میں یہ کہ آپ کو دین بچانا ہے، چاہے آپ پاکستانی کلچر کو پیچھے چھوڑ دیں، چاہے مراد یہ کہ وہ دوسرے درجے پر ہے. اگر آپ قیامت میں پہنچ گئیں، قبر میں پہنچ گئیں، تو آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ اگر فلاں جگہ پہ رہ رہے تھے، فلاں ملک پہ رہ رہے تھے، آپ انگلش بول رہے تھے، اردو بول رہے تھے، لیکن یہ سوال ضرور ہوگا کہ آپ نے گناہ کیوں کیے، بے پردگی کیوں کی، نماز کیوں چھوڑی، شراب کیوں پی، نعوذ باللہ، فلاں غلط کام کیوں کیا، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ کسی نے کبھی شلوار پہنی تھی، اردو بولی تھی یا انگلش بولی تھی، ان کے سوال نہیں ہوتے. اس لیے اگر کوئی اس کے اوپر زیادہ زور دے رہا ہے اور وہ والی بات بھول جاتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ خسارے میں، وہ تاریکی میں ہے، گرچہ اس کی بھی اہمیت ہے، دوسری والے پوائنٹ کی بھی اہمیت ہے، لیکن قیامت کے دن جس چیز سے سوال ہوگا، آپ کی پہلی والی فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے آپ کو دین بچانا. زبان بچائیں، ضرور بچائیں، اس کی بھی وجہ یہ بچے جو یہاں سے جائیں گے یا کسی بھی ملک سے اپنے وطن واپس جائیں گے، انہیں بہرحال جانا چاہیے. اور کیوں نہیں جاتے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے جو پاکستان سے موو کر جاتے ہیں کسی بھی ملک سے، اپنے ملک سے جب کہیں اور باہر چلے جاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد یہ مشکل شروع ہو جاتی ہے والدین کے لیے کہ بچے اپنے وطن واپس نہیں جانا چاہتے. کیوں نہیں جانا چاہتے؟ کیونکہ وہ اپنے اس وطن کے کلچر میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتے. جب باہر نکل جاتے ہیں تو وہاں کی چیزوں کو اچھی لگتی ہیں، زبان نہیں آتی ہے، اپنی زبان بولنا مشکل لگتی ہے، جب جاتے ہیں تو وہاں ان کو علیحدہ مسائل ہوتے ہیں، یہ دوسرا مسئلہ ہے. اس لیے آپ کو ان چیزوں کے اوپر بھی توجہ دینی پڑتی ہے تاکہ آپ کا اپنے وطن سے تعلق باقی رہے. جب بچے ہی نہیں جانا چاہیں گے یا نہیں جائیں گے تو بڑوں کا بھی تعلق اپنے وطن سے ختم ہوتا چلا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ حب وطن، یعنی وطن کی محبت بھی ایک ویلیو ہے. کوئی انسان کہیں پر بھی چلا جائے، اس کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے اور وطن کی یاد اس کے دل میں رہتی ہے، جس جگہ سے اس کا تعلق ہے
یہ خود ایک فطری تقاضا ہے, یعنی اس کو آپ دبا نہیں سکتے, آپ کے اندر سے یہ چیز اٹھتی ہے, خواہش ہے اور جائز خواہش. اس کے لیے آپ کو اس چیز کے اوپر بھی محنت کرنی پڑے گی. مجھے جس طرح سے نظر آ رہا ہے وہ ایک, بہرحال یہاں پر آپ کے سسٹم میں تو یہ زبان والا مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن آپ کے اندر کے سسٹم میں, یعنی گھروں کے سسٹم میں یہ شاید مسئلہ مشکل ہے. یعنی یہاں اسکول بھی ہے اردو کا, اور اسی طریقے سے آپ کے پاس میڈیا بہت بڑی طاقت ہے. اردو کے آپ پروگرامز بھی دیکھ سکتے ہیں, بچوں کو اردو سنا بھی سکتے ہیں, اردو کی بہت ساری چیزیں دے سکتے جس سے بچہ اردو سنتا رہے. مثلاً آپ کے پاس ایک وسیلہ 10 دن کی مجالس ہے جس میں آپ کے بچے اردو سنے. سال بھر جو دینی پروگرام ہوتے ہیں شیعہ کے پلیٹ فارم سے, جو پروگرام آپ کرتے ہیں یا اسلام کے پلیٹ فارم سے جو پروگرام کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے بہت سے دنوں مثلا ماہ رمضان کے درس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پورے سال میں عالم اتحاد کی ولادت اور شہادت کی تاریخیں آتی ہیں, مجلسیں ہوتی ہیں, میلاد ہوتے ہیں. چاہیں تو آپ لوگ اس کو اور بڑھا سکتے ہیں, مثلا کوئی پروگرام رکھ سکتے ہیں, کتنا کچھ کر سکتے ہیں جس سے آپ کی زبان بھی ترویج پاتی رہے, وہ بھی آگے بڑھتی رہے, بچوں کی زبان میں بھی ڈیولپمنٹ آتی رہے اور اس سے ان ٹچ رہے. کیونکہ بہرحال انہوں نے وہاں واپس جانا, اگر نہیں گئے تو آپ نے لاس کیا, آپ نے ایک چیز گم کر دی ہے, نقصان میں رہے. اپنے وطن سے تعلق آپ کو برقرار رکھنا چاہیے. یہی بچے آئندہ اپنے وطن کے لیے خدمت گزار ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم باہر جائیں تو پھر بھول جائیں. اقبال کو دیکھیے, باہر رہے لیکن جتنی اردو کی خدمت اقبال نے کی ہے اور کسی نے نہیں کی. اردو زبان کی خدمت گزار ہیں اقبال, صرف اردو زبان کی نہیں بلکہ پاکستان کا سرمایہ ہے. ہم افتخار کرتے ہیں اس ہستی کے اوپر جس نے کتنا کچھ, حتیٰ فارسی میں بھی لکھا ہے اور پوری دنیا میں نام کمایا. آج پاکستانی قوم مفتخر ہے, افتخار کرتی ہے, ہر بچہ, ہر جوان, ہر شخص پراؤڈ فیل کرتا ہے اقبال کے اوپر, یہ ہمارے سرمایہ. لیکن اگر ہم گم ہو گئے کہیں اپنے وطن سے نکل کے, پھر ہم اپنی خودی کو بھی گم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نقطے کی طرف توجہ دینے کی توفیق دے. اب اردو کی مجالس کا بس ایک نقطہ کہہ دوں, آپ نے اگر یہ سوچ لیا کہ ہم اردو میں مجلسیں سنیں گے, اردو میں نہیں سننا, ہم نے صرف انگلش میں سننی ہے, کیونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, ہمارے بچوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی, تب تو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ آپ نہ سنیں. میرا خیال سے کوئی بھی لینگویج سیکھنا اور باقی رکھنا مشکل نہیں ہوتا, صرف مسئلہ ہوتا ہے ہمیں جب ضرورت کا احساس. ہم لوگوں نے جب ایران میں پڑھنا شروع کیا, 2 مہینے میں فارسی سیکھ لی تھی بغیر لینگویج کی کلاسز کے, یعنی کوئی فارسی سیکھنے کی کلاس نہیں تھی, کوئی طریقہ نہیں تھا, 2 مہینے میں فارسی سیکھ لی تھی. صرف اس وجہ سے کہ فارسی سنتے تھے, فارسی میں کلاس لیتے تھے, فارسی میں بولنے کی جیسی بھی چوٹی پوٹی جس طرح سے بھی ہوتی تھی بولنے کی کوشش کرتے تھے, فارسی آ گئی. کوئی بھی زبان آ سکتی ہے, میں بھی یہاں پر کسی بھی ملک میں 2 مہینے رہ جاؤں, 3 مہینے رہ جاؤں, بچے تو ماشاء اللہ بہت فاسٹ ہوتے ہیں, ان سے مجھے بھی پرفر انگلش بولنا آ جائے گی, بولوں گی تو آئے گی, ضرورت محسوس کروں گی تو آ جائے گی. لینگویج مسئلہ نہیں ہوتی, سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی پرائرٹی دی ہے اس پوائنٹ کو کہ آپ چاہتے ہیں اپنی لینگویج کو باقی رکھیں. گھروں میں ہم بچوں کے ساتھ انگلش بولتے رہے, کہاں سے بچوں کو اردو آئے گی؟ بچے اسکول میں جا کے انگلش سیکھ لیتے, گھر میں آپ اردو بولیے تاکہ آپ اپنی زبان کو باقی رکھ سکیں. مجلسوں میں لے کر آئیں, بچے سے ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں تمہیں اردو سمجھ میں نہیں آتی, تم انگلش مجلس میں جانا اور بس ہم یہ بات بنا لیں کہ انگلش میں آئیں گے, آئیں جائیں گے, اردو نہیں سنیں گے, کبھی بھی اردو نہیں آئے گی. یہ کمرے والا سلسلہ بھی آپ کا اچھا ہے, برا نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے اردو سے بچوں کو نکال دیا, ہو سکتا ہے بعد میں کوئی سنے کہ کمرے کی کیا بات ہے, آپ سب تو پہلے سے جانتے ہیں. یعنی بچوں کو آپ ایک روم میں لے جاتے ہیں, وہاں انگلش میں ان کو پڑھاتے ہیں اور بچے اردو پہ نہیں سنتے ہیں, یہ طریقہ برا نہیں ہے. لیکن ان چھوٹے بچوں کے لیے جو واقعاً ابھی زیادہ ثقیل مطلب یا بھاری مطلب, مشکل, ڈیفیکلٹ ورڈ اردو کے نہیں سمجھ سکتے, اس ایج گروپ کے بچے. لیکن جو بچے آپ کے 6, 7, 8 سال کے ہیں, ان کو مجلس میں بٹھائیے. آپ آج میری آخری یہاں کی مجلس ہے, یہ سجیشن ہے آئندہ سال کے, تاکہ آپ کے پروگرام میں بھی کوئی مخل نہ بنوں. یہاں پر کوئی چیزیں آپ کی جو آپ نے طے کی ہوئی ہے, پہلے سے پلان کی ہوئی ہے, اس میں میں کچھ گڑبڑ نہیں کرنا چاہتی تھی. جو کچھ آپ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا وہ ٹھیک ہے, لیکن آئندہ کے لیے جب آپ اپنے بچوں کو مجلسوں میں بٹھائیں گی, اردو کو سننے کی عادت ہوگی, اور گھروں میں بھی آپ ان سے اردو بولیں گے تو آپ کی یہ لینگویج بہت آسانی سے بچ سکتی ہے اگر ہم اہمیت دیں, ہمارے لیے بات امپورٹنٹ بن جائے کہ ہم نے اردو بچا لی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہمارے بچے جہاں کہیں بھی ہیں وہ اپنی زبان سے بھی منسلک رہیں, عربی سے بھی منسلک رہیں, کیونکہ ایک اہم چیز جو اسلامی کلچر کی ہے, اسلامی تہذیب کی ہے, وہ عربی زبان. بہت سارے لوگ عربی حتیٰ پڑھنا نہیں جانتے, کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ انسان عربی میں قرآن پڑھ سکے, یہ بہت کم درجے کی بات ہے, کم از کم. اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے عربی پڑھنا نہیں آتی ہے, میں انگریزی میں قرآن پڑھ لیتا ہوں, میں اپنی زبان میں قرآن پڑھ لیتا ہوں, میں نہیں کہہ رہی ہوں ہدایت نہیں حاصل کر سکے گا, لیکن اس کو عربی میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا آنا اس کی اپنی زندگی کے لیے بہت زیادہ برکتوں کا سبب بنتا ہے. بہت سی دعائیں ہیں جو عربی میں ہوتی ہیں, آپ کو اگر عربی پڑھنا نہیں آتی آپ اردو میں پڑھ سکتی ہیں, لیکن اس کے اثرات جو آپ کی زندگی کے اوپر ہوتے ہیں عربی پڑھنے کے وہ مرتب نہیں ہوتے. اس کی مثال ایک بہت اچھی طریقے سے ایک عالم نے دی کہ جیسے آپ سیب کھاتے, سیب جب انسان کھاتا ہے ہو سکتا ہے کسی کو علم نہ ہو کہ اس کے اندر کیا کیا ہے, اس میں کتنے وائٹمنز ہیں, اس میں آئرن کی کیا مقدار ہے, اس کے اندر کتنی کیلوریز ہیں, نیوٹریشنز کے حوالے سے کچھ نہ جانتا ہو, جاہل ہو, لیکن جب وہ کھا لیتا ہے تو سیب اپنا اثر اس کی باڈی میں اس کے جسم کے اوپر کرتا ہے, وہ نہیں جانتا اس میں کیا ہے. عربی ہو سکتا ہے کوئی پڑھ رہا ہو اس کو ترجمہ اس وقت نہ پتہ چلے, لیکن اگر بالکل نہ بلد ہو اہمیت ہی نہ دے کہ عربی سیکھنی ہے, حتیٰ یہ کہ ہم عربی خالی پڑھ لیں بعد میں ٹرانسلیشن بھی پڑھ لیں. اچھا کچھ لوگوں نے اس مسئلے کو اتنا سہل اور آسان کر دیا, انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, اب تو بس خالی ہم انگلش میں پڑھ لیں گے اور عربی سیکھنے کی قطعاً ضرورت نہیں, ضرورت نہیں, اصل سرے سے ضرورت نہیں, لہٰذا وہ سیکھ لیں. یہ ایک غلط چیز ہے جو بہت سارے مسلمز کے درمیان پھیل رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ گناہ ہے عربی نہ سیکھنا, لیکن آپ کی ضرورت ہے, آپ نماز آپ نے عربی میں پڑھنی ہے, نماز آپ انگلش میں نہیں پڑھ سکتے, کچھ بھی ہو جائے نماز تو آپ نے عربی میں پڑھنی, دعائے سلامتی امام زمانہ آپ نے عربی میں پڑھنی. اچھا اب کچھ لوگوں کو کیونکہ عربی سے وہ بالکل لا تعلق ہوتے ہیں, بچپن سے انہوں نے یسن قرآن نہیں پڑھا ہوتا, بچپن سے انہوں نے عربی کا کوئی ایک فائدہ نہیں پڑھا ہوتا, صرف انگلش بول رہے ہوتے, اب جب وہ شروع کرتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے اسٹارٹ لیتے ہیں تو عربی کو بھی انگلش میں پڑھ رہے ہوتے, یعنی وہ جب پڑھتے ہیں تو عربی کا ایکسنٹ ہی نہیں آتا ان کی زبان میں, لا الہ الا اللہ بھی کہیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا لا الہ الا اللہ کہہ رہے, کیوں, کیونکہ زبان میں وہ موومنٹ جو ہونی چاہیے ایک لینگویج کی وہ نہیں ہوتی, ان کا تلفظ صحیح نہیں ہوتا, تلفظ صحیح نہیں ہوگا نماز بھی غلط ہوگی. یہ کلچر ہے آپ کا, یقین مانیے جن لوگوں نے زیارت کی ہے میں یقین سے کہہ سکتی ہوں وہ لوگ میری بات سمجھ رہے ہوں گے. آپ لوگ جب ایران جاتے ہیں کبھی آپ نے راستے میں جیسے جو سفر مشہد سے قوم کا کیا ہو اور رک کر کسی بھی مسجد میں نماز پڑھو تو آپ کو اسلامی کلچر کی جھلک نظر آئے گی, وہاں پر ہر شخص جو وضو کرتا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے وضو کر رہا ہوں, دیکھ کے احساس ہوتا ہے یہاں پر صحیح طریقے سے لوگوں کو وضو کرنا آتا ہے, اور کبھی آپ ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں لوگ وضو ہی نہیں جانتے, دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے ہر آدمی اپنے اسٹائل سے وضو کر رہا ہے, ہر شخص اپنے انداز سے کر رہا ہوتا ہے, یہاں پر صحیح وضو نہیں آتا لوگ. ایسے ہی جب وہ نماز پڑھنا شروع کرتے, مردوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ بلند آواز سے نماز پڑھیں یا درود بھیجتے ہیں, درود پڑھتے ہیں اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ اسلامی کلچر ہے. مسلمان کی ایک نشانی, مومن کی ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز میں کہتا ہے, کیونکہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ سب کو توفیق دے, کیوں, کیونکہ یہ بلند آواز سے پڑھنا آپ کے کلچر کی نشانی, اسلامی کلچر کی نشانی. ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم اللہ کو یاد, اللہ ہی کے نام سے ہم اپنا ہر کام شروع کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ جب وہ گاڑی کھولتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بیٹھ رہے ہیں, ابھی بچے نے شروع سے سنا ہے اس کا اسلامی کلچر ذہن میں اس کے دل میں ڈیولپ ہو رہا ہے, کہ یہاں پر یہ کام کہ ہم سفر کا آغاز کریں, تھوڑی سی دور بھی جا رہے ہیں, میرے ماں باپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے. اب جو کام اللہ کے نام سے شروع ہوا ہے اس میں اللہ تعالی برکتیں اور رحمتیں ڈالے گا, یہ سفر اچھا گزرے گا. اسی طریقے سے عام کاموں میں بچے نے دیکھا میری ماں کھانا پکانا شروع کرتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہے, اس کھانے میں الگ تاثیر ہے اس کھانے کی نسبت کہ کوئی عورت کھانا پکانا شروع کرے پہلے وہ اپنا ریکارڈر سیٹ کرے گانے لگائے. اب جب گانا شروع ہو جائے گا ساتھ ساتھ وہ خود بھی گا رہی ہو اور کھانا بھی پک رہا. یعنی ایک خراب کام کے ساتھ ہم نے اپنے بچوں کی تغذیہ کو اس کی غذائیت کو شروع کیا. ان تمام چیزوں سے یہ جو کلچر ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ سکتا ہے یہ بھی دیکھ سکتا ہے. ایک بچہ اپنی ماں کو قرآن پڑھتے ہوئے کام کرتے ہوئے بھی دیکھ سکتا ہے, ایک دوسرا بچہ مسلمان ہی بچہ اپنی ماں کو گانا گاتے ہوئے ڈانس کرتے ہوئے کھانا پکاتے ہوئے کپڑے پھیلاتے ہوئے بھی دیکھ سکتا ہے. یہ وہ کلچر ہے جو گھر میں دے رہے ہیں, باہر تو جو کچھ ہے وہ ہے لیکن گھر کا کلچر کیا. اگر آپ نے گھر کا سنوار لیا تو پھر آپ 50% مطمئن رہیں, باہر کے اثرات کم ہوں گے. لیکن اگر اندر بھی گڑبڑ ہے باہر بھی گڑبڑ ہے, گھر کے اندر بھی وہی ہے جو باہر, باہر والوں کو گالیاں دیتے اندر والوں کو نہیں دیتے, یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو اندر ہو رہا ہے وہ وہی ہے جو باہر کا عکس ہے, وہی کچھ ہے جو باہر ہو رہا ہے. اور سارا الزام ہم دے رہے اس لیے کہ ہم تو ایسی کنٹری میں رہتے تھے جہاں پر دین نہیں تھا. اگر ہم کنٹری کو الزام دیں گے قبر میں اور وہاں جا کے کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اندر سنوارنے کی اپنے اندر اور پھر گھر کے اندر, اگر ہمارے اندر نہیں ہوگا تو گھر کے اندر بھی کچھ نہیں کر سکتے. سب سے پہلے اپنے اندر کریں بی بی آسیہ کی طرح. اسی طریقے سے تاریخ کی بہت ساری ایسی خواتین ہیں, جیسے کربلا کے ہی واقعے میں خولی کی بیوی کا کردار بڑا عجیب. خولی امام حسین کے قاتلوں میں سب سے صفے اول کا قاتل, ویسے 30,000 کا لشکر قاتل امام حسین کا, لیکن آخری وقت میں جب امام حسین علیہ السلام کو 40 لوگوں نے زمین کے اوپر گھیر لیا تھا اور آخری ضربات لگائی گئی تھی, آخری حملے ہوئے تھے امام پر, اس میں ایک خولی تھا. امام کے سر کو نوک نیزہ پر بلند کرنے والا خولی تھا, سر کو لے جانے والا خولی تھا. اس ملعون کی زوجہ نے جو با ایمان تھی, اللہ تعالیٰ نے دکھایا, دیکھو شوہر اور بیوی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے. بہت ساری ایسی عورتیں کوفہ میں طاعہ نام کری, اس عورت نے کیا کہتا ہے امام حسین کے سر کو صاف کیا تھا پاک کیا تھا اور اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی گریا کیا ماتم کیا. اور بعض روایتوں میں ایسے بھی ہے کہ وہاں پر جناب سید ابھی تشریف لائے اسی گھر میں, کیوں؟ کیونکہ وہ عورت مومنہ اور اس عورت نے یہ اقدام کیا کہ اس منحوس آدمی سے طلاق لے لی, اس کے ساتھ کو چھوڑ دیا. کیسے میں قاتل حسین کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ ایمان کا تقاضا تھا کہ وہ ایسے شخص کے ساتھ مزید زندگی بسر نہیں کرے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائی ہے ایک تاریخ کی مثالیں کہ کوئی عورت یہ نہ سمجھے کہ میں کمزور ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتی, میری کیا حیثیت, میں کیسے مردوں کے مقابلے میں کھڑی ہوں گی, میں کیسے دین کی حفاظت کروں گی, میں کیسے اپنے بچوں کی تربیت کروں گی. یہ صرف باتیں ہیں, عمل میں اگر آ جائے آپ کے پاس بہت پاور ہے, بہت طاقت. اسپین جو اسلام کی گڑھ تھا اور آج اسپین میں بہت ساری مسجدیں ہیں جو صرف ہسٹوریکل پلیسز رہ گئی ہیں. اچھا بہت ساری جگہوں پر واقعی تعجب ہوتا ہے, جب میں سیریا گئی تو بھی مجھے یہ درد محسوس ہوا کہ ہماری بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اور وہاں پر آ کر صرف تماشا کرتے ہیں. ہم جا رہے ہیں سیریا, جب دربار ابن زیاد میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے دل پر رقبت تاری ہوتی ہے کہ یہاں پر ہماری بیویاں قیدی بنا کر لائی, اور کچھ لوگ آتے ہیں وہاں ابن زیاد یزید کے دربار میں یزید کے دربار کی تصویریں لے رہے ہیں اور ہسٹوریکل پلیس بنی ہوئی. اسی طرح سے اسپین کی مساجد اس طرح بن گئی, وہاں پر کس طرح سے اسلام کو ختم کیا جہاں اتنی اسلام کی قوت تھی. دو طریقوں سے, کلچر کے ذریعے سے اسلام کو ختم کیا گیا, ویسٹرن کلچر کو رائج کر دیا, اور دو باتیں عام کر دی گئیں, ایک خواتین کی بے حیائی عورتوں کی اریانیت اور دوسری شراب. یہ دو مصیبتیں کسی سوسائٹی میں، کسی کلچر میں، کسی جگہ پر رائج ہو جائے، وہاں پر ایمان ختم ہو جاتا ہے. ایمان بچانا ہے تو اپنے بچوں کو ان دو مصیبتوں سے ضرور بچائے. انہوں نے کہا کہ ہم ایسی خواتین کو جو اوریاں ہیں، عیاش ہیں، ہر جگہ پر چھوڑ دیں گے. بہت سارے ایسے علاقے ہیں، شاید آپ کے جگہ پر بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، ہر جگہ ان کو چھوڑ دیا گیا اور شراب کو رائج کر دیا گیا. جیسے پاکستان میں منشیات کو رائج کیا جا رہا ہے، شراب رائج کر دی. ان دو مصیبتوں میں پڑھ کر مسلمان ذلت کا، تنزل کا شکار ہو گئے. اسلام وہاں پر ختم ہو گیا، دین ختم ہو جاتا ہے. ریلیجن کی تباہی ہوتی ہے جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. یہ کلچر کا اثر ہے. کلچر آپ نے اپنے گھر میں اور باہر بھی بنا رہے ہیں. اور تیسری چیز، یہاں رہتے ہوئے یہاں کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا، لیکن فرسٹ پرائرٹی آپ کی دینی ہونی چاہیے. آپ نے اس کو حفاظت کر لی، دوسرے مرحلے میں آپ نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی، اور تیسرے مرحلے میں یہاں یہ والا مطلب تو اتنا مشکل نہیں ہے. آپ کے بچے خود ہی سنبھال لیں گے یہاں کیسے رہتے ہیں. بچے ان معاملات میں بہت ہوشیار ہوتے ہیں، اس پہ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. بچے باہر سے بہت کچھ سیکھ کر آ جائیں، یہاں کی لینگویج بھی سیکھ لیں گے، یہاں کے طور طریقے بھی سیکھ لیں گے. صرف آپ کو جس چیز پہ سب سے زیادہ محنت کرنی ہے وہ پہلا والا ہوتا ہے. ایک مرتبہ درود بھیجیے گا.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ.
آج کیونکہ نو محرم ہے، تھوڑا سا آج کی تاریخ کے حوالے سے بھی میں نو محرم وہ تاریخ ہے کربلا میں امام حسین کے چاہنے والوں کے لیے غم کی تاریخ. یہی وجہ ہے کہ تاسوع اسے کہا جاتا ہے، اور یوم عاشورہ 10 محرم کو عاشورہ کہا جاتا ہے. تاسوع یعنی نو محرم، عاشورہ یعنی 10 محرم. نو محرم کیوں غم کی تاریخ بنائی جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ 9 تاریخ کو امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے دروازے پر شمشیر سے سر ٹکا کر تھوڑی دیر کے لیے مولا کی آنکھ لگی. اتنی دیر میں جناب زینب کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹانگوں کی آواز آئی. بی بی نے جب آ کر دیکھا تو جناب زینب نے دیکھا کہ لشکر میدان کربلا میں داخل. پہلے سے بھی لشکر آ رہے تھے، 2000 کر کے، 4000 کر کے، 8000 کر کے، لیکن 9 محرم کی تاریخ کو 30000 کے لشکر مکمل ہو گئے. ذرا سا بچوں کے حوالے سے سوچئے، جو خیموں میں بیٹھے ہوئے تھے، جو پیاسے بھی تھے، جو بھوکے بھی تھے، جب یہ صدائیں گھوڑوں کے ہم ہنانے کی صدائیں، ان کے ٹاپوں کی آوازیں بچوں کے کانوں میں پڑی ہوں گی، تو کتنا خوف بچوں کے دل میں پیدا ہو. بی بی نے آ کر بھائی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بھیا، آپ دیکھ نہیں رہے کہ فوجیں داخل ہو رہی ہیں؟ ایک مرتبہ امام بیدار ہوئے، اور اس سے پہلے کہ امام دوسری جانب دیکھتے، مولا کی زبان سے جملہ نکلا، زینب میں نے ابھی نانا کو خواب میں دیکھا تھا، نانا مجھ سے کہہ رہے تھے حسین تم جلد ہی مجھ سے آ ملو گے. خبر شہادت نانا دے کر گئے، اور پھر فوراً عباس کو پکار کر کہا کہ عباس دیکھو کیا ماجرا ہے، فوجیں ہمارے خیموں کی طرف بڑھ رہی. مرتبہ حضرت عباس زہیر بن قین کے ساتھ، حبیب ابن مظاہر کے ساتھ، اور چند اصحاب کے ساتھ عمر سعد کے پاس تھے، اور پوچھا کہ ابھی سے کیوں حملہ کر رہے ہو، فوجیں کیوں ہمارے خیموں کی طرف بڑھ رہی؟ عمر سعد نے کہا کہ مجھے حکم ملا ہے ابن زیاد کا، شمر 9 محرم کو داخل ہوا تھا، شمر خط لے کر آیا تھا ابن زیاد کا کہ آج اگر حسین ہماری بیعت نہیں کرتے تو تم جیسے ہی میرا خط ملے فوراً حملہ کر دینا، آج حسین کے کام کو تمام کرو. یہ خط ابن زیاد کا عمر سعد کے پاس آیا، اور عمر سعد نے فوراً اقدام کرنا چاہا. حضرت عباس نے کہا رک جاؤ، پہلے میں اپنے آقا کو، اپنی مولا کو جا کر تمہاری خبر تو سناؤ، پھر تم ہم پر حملہ کرو. حضرت عباس عمر سعد کے پیغام کو امام علی مقام کے پاس لے گئے. امام نے کہا کہ عباس، عمر سعد سے ایک رات کی مہلت طلب کر دو. تاریخ کہتی ہے امام نے ایک رات کی مہلت طلب کی اور امام نے یہ بھی کہا کہ مہلت ہم نے کیوں طلب کی بہت وضاحت کے ساتھ. امام نے کہا میں چاہتا ہوں اپنی آخری رات اللہ کی عبادت میں، استغفار میں، قرآن کی تلاوت میں بسر کروں، کیونکہ مجھے نماز سے اور قرآن سے بہت محبت ہے. عزادارانِ امام، یہ آپ کی مولا. میرا دل کبھی کبھی اس نقطے پر بہت کھلتا ہے. میں کبھی سوچتی ہوں مولا شہادت تو آنی تھی، اور اگر کوئی عام انسان ہوتا تو شاید وہ نو محرم کی جنگ کو ترجیح دیتا، کیونکہ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگلے دن تک تو پیاس کا اور غلبہ ہوگا، اگلے دن تک تو اور زیادہ بھوکے ہو جائیں گے، اگلے دن تک تو بدن کی توانائی اور کم ہو جائے گی، لڑنا بھی ہے اور مرنا بھی ہے، آج کیوں نہیں. لیکن مولا نے ایک رات کی مہلت طلب کی، اور اس کے بعد امام نے اس رات میں ایک اور اہم کام یہ کیا کہ اپنے جوانوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے اصحاب کو تیار کیا کل کی جنگ کے لیے. سب کو معلوم ہے کہ آخری رات. اس کے بعد تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب شب عاشورا میں امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ اور ایک خواب دیکھا، اور خواب میں امام نے یہ دیکھا کہ امام کے اوپر سیاہ اور سفید کتے حملہ کر رہے ہیں، اور مولا نے کہا کہ میں نے اس کے بعد رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، میرے نانا نے مجھے خبر دی کہ حسین تمہیں ایک مغروض شخص قتل کرے گا جس کے بدن کے اوپر سفید اور سیاہ داغ ہوتے ہیں. امام حسین علیہ السلام خیمے میں ہیں اور ان کی تلوار کو ان کے غلام جون تیز کر رہے ہیں. مولا اشعار پڑھ جس میں دنیا کی بے وفائی کا ذکر کرے مفہوم ان اشعار کو بیان کر. امام نے کہا کہ دنیا بہت بے وفا ہوتی ہے، کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، اور آخر کار ہم نے خدا کے پاس جانا ہے. اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ جملات جب جناب زینب نے شب عاشور اپنے بھائی کی زبان سے سنے، تاریخ کہتی ہے کہ جب اصحاب خیمے سے چلے گئے تو بیوی زینب اپنے بھائی کے خیمے میں آئی شب عاشور. شب عاشور بیوی نے آ کر اپنے بھائی سے کہا کہ بھیا آج کی رات میرے سارے غم تازہ ہو گئے. یہ وہ رات ہے کہ جیسے مجھے لگتا ہے میرے بابا ابھی مجھ سے جدا، میرے نانا رسول اللہ بھی مجھ سے جدا، میری مادر فاطمہ زہرا بھی مجھ سے جدا ہوئی، میرا بھائی حسن، مضمون بھائی جس کے جگر کے ٹکڑے ہوئے، مجھ سے ابھی جدا. آج کی رات میرے لیے ان تمام غموں پر زیادہ بھاری رات ہے. اور بعض روایات کہتی ہیں، اکثر روایات میں نے دیکھا کہ اس مقام پر جناب زینب نے جملہ کہا کہ کاش کہ میں مر جاتی اور میری زندگی میں ایسی کوئی رات نہ ہوتی کہ میں اپنے بھائی کو ایسے اشعار پڑھتے ہوئے سنتی. عزادارا نے امام زینب وہ ہے جس کے نکاح نامے میں لکھا تھا کہ بھائی کے ساتھ جائیں گی، ہر جگہ حسین کے ساتھ رہیں گی. عزادارا زینب وہ ہے کہ جب قافلے کو امام مدینہ سے لے کر چل رہے تھے اور عبداللہ ابن عباس سے کہا تھا مولا آپ تو جا رہے ہیں، آپ کے اصحاب جا رہے ہیں، مردوں کو لے جائیے، ان عورتوں کو اور بچوں کو چھوڑ دیجئے، امام نے کہا تھا یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میری بیویاں اور بچے ہیں، یہ میری بہن زینب ہے، میں اسے کہیں نہیں چھوڑ سکتا، جہاں میں جاؤں گا یہ عورتیں اور بچے میرے ساتھ ساتھ ہیں. امام کے جملے پہ ہمارا دل کہتا ہے مولا سے کہے مولا آپ زینب کو کس کے سہارے چھوڑ کر جاؤ. عزادارہ امام بیوی نے بیوی زینب کو ایک وصیت تمام خواتین کے لیے، سب کے لیے یہ وصیت ہے ہمیشہ کہ مولا نے اس نقطے کی اہمیت کو بیان، اس پوائنٹ کو کتنا مہم سمجھا. بیوی زینب سے کہا زینب صبر کرنا، کسی مقام پر صبر کے دامن کو نہ چھوڑنا. سب سے بڑا اسلحہ، سب سے بڑی پاور جو حسین اپنی بہن کو دے کر جا رہے ہیں وہ صبر کی طاقت. کہ ہمیشہ استقامت سے کام لیں. اس کے بعد باقی بہنوں کو اور بیویوں کو مخاطب کیا, یا ام کلثوم یا ربا یا فضا یا سکینا, سب کے نام لے کر امام نے شب عاشور ان بیویوں سے کہا کہ دیکھو میری شہادت کے بعد اپنے دامن کو چاپ نہ, اپنے گریبان کو چاپ نہ کرنا, اپنے چہروں پر تماچے نہ مارنا, اپنے منہ کے اوپر ناخنوں سے ماتم نہ کرنا, یعنی کوئی ایسا کام نہ کرنا جیسے کہ عام لوگ غم کے موقع پر کرتے. عام خواتین غم کے موقع پر اپنے چہرے پر بھی تماچے مارتی ہیں, اپنے گریبان بھی چاپ کر لیتی ہیں, اپنے ناخنوں سے اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچاتی ہیں. مولا نے یہ ساری باتیں منع کی, ایسا کام ہرگز نہ کرنا. امام اپنی شہادت کی خبر دے رہے, تسلی دے رہے ہیں سب کو. اور شب عاشور امام نے ایک خطبہ اپنے ساتھیوں کو دیا جو بہت مشہور ہے. بس ایک دو نکات اس خطبات کے بیان کرنے مجھے, تاکہ اصحاب کا ذکر باقی رہے. امام نے چراغ قبول کر دیا, بجھانے کے بعد مولا نے کہا دیکھو دشمن میری جان کا طلبگار ہے, اسے تم سے کوئی سروکار نہیں. آج کی رات کی مہلت ہے, اگر کوئی اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو میں نے اپنے بیعت کا قلادہ اس کی گردن سے ہٹا دیا, میں نے تمہیں معاف کیا اور تم میرے ساتھ محشور ہو گئے. جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ, شرم محسوس نہ کرو. تاریخی ہے رات کی, میرے بچوں میں سے, بنی ہاشم کے بچوں میں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ پکڑ کر یہاں سے باہر چلے. لیکن ہمارا سلام کربلا کے اصحاب پر, ایک ایک اٹھتا ہے, اس نے کیا کہا مجھے نہیں بیان کرنا, صرف ان کے ایمان کی جھلک یہاں ظاہر کرنا چاہ. ایک ایک نے اٹھ کر اپنی وفاداری کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ مولا ہم اپنی جان بچا لیں اور آپ کا ساتھ نہ دیں, ہم پر ایسی زندگی بہت گرا, ہم وہ زندگی پسند نہیں کرتے جو آقا کی اطاعت کے بغیر, حسین کی معیت کے بغیر. یہی وجہ ہے کہ شب عاشور اصحاب اپنی موت کو یاد کر رہے کہ آخری رات ہے, کل جو دن آنے والا ہے جنت میں ملاقات کریں گے, اور اس کو ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے بیان کر رہے تھے. یقین نہ مر جائیں گے, یقین نہ شہید ہو جائیں گے, لیکن یہ بھی یقین تھا کہ اس کے بعد کہاں جانے والے. مزیدار یہ اصحاب حسین ہیں جن پر امام نے ناز کیا. ایسے اصحاب نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے بھیا حسن کو ملے. میرے اصحاب با وفات, چاہے وہ جان ہو, حبیب ابن مظاہر ہو. حبیب ابن مظاہر کو تو مولا نے خود خط لکھ کر بلایا تھا. ہمارا سلام اصحاب با وفات. شب عاشور گزر گئی, یوم عاشور آ گئی, بہت سخت ہے یہ رات جو آنے والی اور جو کل کا دن آنے والا ہے. کیونکہ اصحاب بنی ہاشم کے جوان بھوکے تھے, اسی وجہ سے ہم اور آپ فجر سے لے کر مغرب تک فاقہ, عصر کے وقت تک جو امام کی شہادت کا وقت ہے معذرت چاہتی ہوں, اس وقت تک فاقہ کرتے. روزہ اس لیے نہیں رکھتے کیونکہ بنی امیہ نے اس دن کو برکت کا دن سمجھا اور اس دن روزہ رکھا. ہمارے ہاں بھی جتنے بھی اہم دن ہیں, عید کے دن ہیں, اس دن کے لیے روزہ ہے. یوم غدیر روزہ ہے, یہی وجہ ہے کیونکہ غم کا دن ہے, روزہ رکھنے کے لیے منع کیا گیا. عصر تک فاقہ ہوتا ہے, عصر تک جو فاقہ ہے اس میں کچھ کھا بھی نہیں سکتے. بعض لوگوں پر فاقے کی اہمیت نہیں جانی جاتی, لوگ چائے بھی پی رہے ہوتے ہیں, باقی سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, بس کھانا اور پانی نہیں کرتے. کوئی بھی چیز کھانے پینے سے ممانعت کی گئی ہے. اگر کسی نے فاقہ رکھا ہے, فجر سے پہلے کھانا پینا ختم کرے اور عصر تک بھوکا رہے, پانی کھانا ہر چیز سے پرہیز کرے. رات جو آنے والی ہے اس میں بھی امام حسین نے کیونکہ عبادت کی تھی, اس لیے ہر امام کے چاہنے والے کو عبادت میں ہی بسر کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے یہاں پر ایسا نہ ہو, لیکن بہت سارے شیعہ کلچر میں یہ چیز رائج ہے کہ رات بھر پھرتے رہتے ہیں اور فجر کا وقت جب قریب آتا ہے نعوذ باللہ بغیر نماز پڑھے سو جاتے ہیں. اگر کسی نے کربلا کو سمجھا ہے, امام حسین کے پیغام کو سمجھا ہے, تو وہ کبھی بھی نماز کو ترک نہیں کرے گا. امام نے نماز کی خاطر مہلت بھی طلب کی اور یوم عاشور امام نے نماز خوف پڑھی ہے. یوم عاشور نماز خوف جنگ کی حالت میں پڑھی جاتی ہے جس میں امام جماعت کھڑا رہتا ہے, ایک صف آتی ہے, کچھ جنگجو امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے, باقی لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں. پھر وہ جو نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں, امام بیچ میں توقف کرتا ہے, وہ اپنی نماز کو آگے کنٹینیو کر کے ختم کر کے جاتے ہیں, امام بیچ میں رکا رہتا ہے یہاں تک کہ دوسری صفیں لگیں, وہ ان کے اسلحے سنبھالیں اور یہ امام کے پیچھے آ کر کھڑے ہوں, اور پھر جب یہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو نماز ختم ہوتی ہے. نماز خوف ہوتی ہے کہ آدھا گروہ جنگ لڑ رہا ہے, آدھا گروہ نماز پڑھے. یہ نماز کی اہمیت ہم کیسے کہہ سکتے, خواتین کس طرح سے یہ عذر پیش کر سکتی ہیں, ہمارے چھوٹے بچے سے ہم نماز نہیں پڑھتے, جبکہ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ بھوک ہو, پیاس ہو, جنگ ہو, نماز پڑھنی ہے, دشمن لڑ رہا ہے یہاں پر نماز پڑھے. اور دو صحابی ایسے تھے جو امام کے اطراف میں کھڑے ہوئے تھے, سعید بن عبداللہ اور ایک اور صحابی غالباً زہیر بن قیس, میرے ذہن سے بھی نام نکل رہا ہے, جنہوں نے امام کی حفاظت کی اور جب نماز ختم ہوئی تو وہ شہید ہو چکے تھے اس وقت, اتنے تیر انہوں نے اپنے بدن کے اوپر سہے تھے کہ وہ زمین کے اوپر گر کر شہید ہو گئے تھے. نماز پڑھنے کی خاطر, نماز پڑھوانے کی خاطر انہوں نے تیر برداشت کیے تھے. یہ کربلا بھی درست کہ اگر کسی صحابی نے نماز کو یاد کیا, امام نے اسے دعا دی, دعا کیا دی, اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شامل کرے, جنت میں وہ مقام ہے نماز گزاروں کا, مرتبہ عجیب مرتبہ ہے جنت میں, ایک مقام ہے جو اچھے نماز پڑھنے والوں کا, ہر نمازی کا نہیں ہے جو صرف ٹکرے مار دو, بلکہ ان لوگوں کا ہے جو واقعا صحیح نماز پڑھتے, خلوص سے نماز پڑھتے, خضوع و خشوع سے نماز پڑھتے, جن کی نماز مقبول ہوتی. تو مولا دعا دے رہے کہ تمہارا مقام ہو, میرا دل کہتا ہے کہ مولا یہ تو آپ کے ساتھ آنے والوں میں سے تھا, تو پہلے ہی بہت بلند مقام تھا, کیوں بتا رہے امام؟ کیونکہ امام بتانا چاہتے ہیں کہ نماز گزاروں کا کیا مرتبہ, پوری رات نماز پڑھی جائے. قرآن کی آیتیں جو تلاوت کی اس میں سے دو نمونے صرف بتا رہی ہوں, وہ بھی سبق کے لیے. میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے میں آپ کے میسج کنوے کرنے میں مددگار ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیاب کرے, اور یہ بھی ساتھ ساتھ اپنے دل کی بات بیان کر رہی ہوں کہ اس عشرے میں اگر کسی ایک فرد میں بھی کوئی تبدیلی آ جاتی ہے تو میں سمجھوں گی کہ یہ عشرہ کامیاب, میرے لیے اتنا ہی کافی, کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس نے ایک کو زندہ کیا اس نے پوری کائنات کو زندہ کیا. اگر ایک بھی فرد منقلب ہو جاتا ہے, اس نے اپنی زندگی میں میری کسی نصیحت سے تبدیلی پیدا کر لی, اس کا مطلب ہے یہ اشرف کامیاب ہو, میرے لیے اتنا کافی. اگر آپ میں سے کوئی ایک بھی بدل جائے سمجھیے گا میں راضی ہو, خوشنود ہو گئی, لیکن اگر کسی میں کوئی تبدیلی نہ آئی تو اس کا مطلب ہے مجھ میں کوئی غلطی ہے. اگر سب ایسے ہی رہے اس کا مطلب ہے میں نے کچھ نہیں کیا یہاں پہ. میرے لیے یہ بات یقینی طور پر حل ہے کہ اگر یہاں کچھ نہیں ہوا اس کا مطلب ہے میں خود ناقص تھی, میں نے کچھ نہیں کیا, میری خرابی, مجھے اپنے اندر امپروومنٹ لانی چاہیے. لیکن اگر یہاں کسی میں ایک میں بھی تبدیلی آ گئی, چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو, کسی بچے میں بھی آ جائے, تو یہ ہمارے لیے اس عشرے کی کامیابی ہو سکتا ہے. میں نے بہت زیادہ نماز پر نہیں ذکر کیا, لیکن اگر آج ہی کی گفتگو سے ایک جملہ سن کے کسی کے اندر تبدیلی آ, وہ نماز پڑھنا شروع کر دے, اول وقت نماز پڑھنے لگے, اپنی نماز کو بہتر کرنے لگے, کوئی خاتون اپنے حجاب کو بہتر کر لے, تو یہ اس عشرے کی کامیابی ہے. کربلا
صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ.
امام نے کربلا میں قیام میں جو کام کیے, تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اشقیا کے کچھ سپاہی آ کر جاسوسی کرتے تھے کہ رات کو کیا ہو رہا, اور یزید کے سپاہیوں نے خبر دی خیمے میں امام حسین جاسوسی کر رہا ہے, سن رہا ہے اس آیت کی تلاوت کر. امام نے کہا کہ آیت کریمہ وہ آیت ہے جس کو جناب زینب نے اپنے خطبے میں بھی پڑھا, ولا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ انما نبنی لہم لیزدادو اسما. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ گمان نہ کرے کہ اللہ نے ان کی رسی کو دراز کر دیا, اللہ تعالیٰ اس لیے ان کی رسی کو دراز کرتا ہے تاکہ وہ جتنا گناہ کمانا چاہتے ہیں گناہ کمائیں. امام نے یہ ایک آیت پڑھی تاکہ ان کے اصحاب کو تسلی ہو جائے کہ آج جو دشمن اتنا سر اٹھا رہا ہے, دشمن ان کے سر پہ کھڑا ہوا ہے اور اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ ان کے سروں کو کل قلم کرے گا, اور یہ اصحاب اس وقت بے بس نظر آ رہے ہیں, ان کو یقین ہو جائے کہ ان قربانیوں کے بدلے میں یزید کے گناہوں میں اضافہ ہونا ہے اور آخرت میں جزا ان کے ساتھ. پہلے سے ان کے ایمان مضبوط ہے لیکن یہ کام بھی ضروری ہو. اور ایک اور آیت امام نے تلاوت کی جس کا مفہوم یہ کہ قیامت کا دن وہ ہوگا جب نیکوکار علیحدہ ہو جائیں گے اور بدکار علیحدہ ہو جائیں گے. وہ دن ہوگا جب واضح ہو جائے گا, دنیا میں کسی کو نہیں پتا ہوتا کون اچھا ہے کون برا ہے, سب کے چہروں پہ نقاب ہوتے ہیں, اچھے لباس میں برے لوگ ہوتے ہیں, بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم برا سمجھ رہے ہوتے ہیں, نہیں پتا کتنے اللہ کی نزدیک کریں, سب مکس ہے. لیکن قیامت میں واضح ہو جائے گا کون صحیح ہے کون غلط, وہاں یہ ہم کو باتیں کا انتظار ہے تاکہ مطمئن ہو جائے امام کے ساتھ ان کا مقام بلند. حضرت آنا امام صبح عاشور جب سب شہید ہو گئے, آج اس مقام پر نو محرم کو جس مصیبت کا ذکر کرنا ہے وہ مصیبت ہے جو حسین کی ماں فاطمہ زہرا, وہ ذکر مسائل ہے جس کے لیے بی بی زہرا نے فرمائش کی. روایت ہے شب دہوں یعنی عرفے کا دن گزار کے عید کی جو شب ہوگی اس میں عالم کربلا میں گئے, اور جب رات ہو گئی تو اپنے مقام پر جا کر جب سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کربلا اور اس جگہ پر ایک شخص دوڑتا ہوا آتا ہے اور ان کو یہ کہتا ہے, یہ بھی بیٹھے ہوئے عبادت کر رہا کہ مجلسی ذکر مسائل پڑھ رہی, امام حسین علیہ السلام کی مجلس پڑھ رہی. کہتے ہیں جب میں وہاں دوڑتا ہوا گیا جہاں مجلس ہو رہی تھی میں نے دیکھا بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے جس میں علماء بھی ہیں, سوچئے کس جگہ پر مجلس ہو رہی ہے, سننے والے بھی متدین لوگ ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, بامعرفت لوگ ہیں, پڑھنے والا بھی اللہ میں مجلسی ہے. اور پھر ایک شخص آیا اس نے نام مجلسی سے آ کر یہ کہا کہ جناب سید فاطمہ زہرا آپ سے فرمائش کرتی ہوں کہ میرے بیٹے حسین کے وہ مسائل پڑھ, جب میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں تنہا رہ گیا تھا, یتیم بچوں اور بیوہ عورتوں کے درمیان اسی آخری رخصت بی بی کے دل کو تسلی دینے کے لیے بی بی کو حاضر ماد جان کر کے بی بی سید آپ کی خدمت میں آپ کے فرزند کی اس مصیبت کا ذکر کر رہے ہیں, آج قیامت کی شب آنے والی ہے, وہ شب جو کربلا میں خیموں میں علی اکبر کی آخری رات تھی, بی بی ہم سے اس مصیبت کے ذکر کو قبول کیجیے گا, اس وسیلے سے ہمارے گناہوں کی مغفرت کیجیے گا, یا شب روس سزا یا فاطمہ زہرا ہزاروں مسلح میں مجلسی نے ذکر کیا. جب سب چلے گئے تو خیمے خالی ہو گئے, بیویوں کے خیمے میں خواتین رہ گئی, یتیم بچے رہ گئے. روایت کہتی ہے جب امام کی رخصت کا وقت آیا ایک مرتبہ امام نے سب کو آواز گویا بولا ان سے بھی رخصت ہو رہے ہیں, یا حبیب ابن مظاہر یا حالی, بہت عجیب ہے کہ امام نے انہیں بھی یاد کیا جو موجود نہیں تھے, کوفہ میں شہید ہو گئے تھے, یا مسلم ابن اخیر ہے مسلم ابن سجا, یہ تو یہ حسین کے ساتھی جو نوزلات کو شہید ہو چکے تھے, یہ کربلا کے شہید تھے. امام نے سب کو پکارا, پھر مولا نے کہا جنازے اٹھائے اور ایک خیمہ ایسا تھا جس پہ سب شہید تھا. میرے مولا اس خیمے میں جہاں بیمار بیٹا لیٹا ہوا آخری وارث امام سید سجاد نے بابا کے آنے کا احساس کیا کہ وہ خیمہ ہے جس میں بی بی زینب تیمارداری کر رہی ہے. سلام جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو تیمارداری کے لیے غزا کی بھی ضرورت ہوتی ہے, دوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے, لیکن زینب کے پاس مار تسلی کے کچھ نہیں جو سید سجاد کو دے سکتی. امام حسین جب خیمے میں داخل ہوئے امام سجاد نے بابا کو دیکھا, پھوپھی اماں سے کہا, پھوپھی اماں میں اٹھنا چاہتا ہوں, امام وقت کی تعظیم میں مجھے اٹھا کر بٹھا دیجئے. بی بی زینب نے سہارا دیا, سید سجاد بیٹھے. ایک مرتبہ امام سجاد نے بابا کی حالت کو دیکھا کہ لباس خاک خون آلود ہے, بابا پریشان ہے, سوال کیا بابا ابو عباس کا. بہت عجیب ہے کہ جب کبھی کسی نے کسی کو مصیبت میں دیکھا تو عباس کو یاد کیا کہ کیسے ممکن ہے عباس موجود ہو اور حسین اتنا پریشان. جب یہ کہا عباس کا ہے مولا نے کہا پر تم ہوتے دو ایک ایک نام لینا شروع کیے ہیں. بابا علی اکبر کہا ہے, باپ نے کہا وہ بھی شہید ہو گئے, بابا مولا محمد کہا ہے, باپ نے کہا اے سید سجاد ایک ایک کا نام پوچھو, سید سجاد بس اتنا بتا دوں کہ سب شہید ہو گئے, حتی اصغر بھی شہید ہو سننا تھا کہ امام سجاد نے بی بی زینب سے کہا پھوپھی اماں مجھے آثار تلوار لا دیجیے. بی بی نے کہا اے سید سجاد تم نے بہت کہا, پھوپھی اماں آثار کا سہارا لے کر بابا کا دفاع کروں گا, بابا کی حمایت کروں گا, بابا کی نصرت کروں گا. عزادار اس مقام میں امام نے اپنے بیمار بیٹے کو سینے سے لگا اسرار اور رموز امامت منتقل کیے. مولا نے کہا ہے سید سجاد جہاد تم نے بھی کرنا ہے, جہاد ہم نے بھی کرنا ہے. اے میرے بیٹے میرا جہاد ختم ہو رہا, تمہارا جہاد شروع ہو رہا, تمہارا جہاد کوفہ شام کے درباروں اور بازاروں میں. بس عزادار اس کے بعد امام نے جناب زینب کے خیمے کا رخ کیا اور بی بی زینب سے کہا تبرکات جو مدینہ سے لے کر آئے تھے وہ ایک صندوق پہ ماں پرانا کرتا لے کر آئے تھے اسے طلب کیا اور بی بی نے دیکھا کہ اس پرانے کرتے کو امام اپنی تلوار سے اور پھاڑ سوال کیا مولا یہ پہلے اتنا بوسیدہ ہے تو بھیا آپ اسے اور پھاڑ رہے. مولا نے کہا زینب جب میں شہید ہو جاؤں گا تو اشیاء میرے بدن کو ریا کریں گے, شاید اس کرتے کو کم قیمت سمجھ کے میرے جسم پر چھوڑ دے. پھر ماں نے کہا بازوں سے چادر پھٹا, بیوی نے چادر پھٹا ہی, مولا نے اس مقام کے بوسے لیے جہاں پر کچھ دیر بعد کچھ گھنٹوں بعد رسیاں بدلنے والی تھی. بیوی زینب کو بھی کچھ یاد آیا, کہا بھیا ذرا چکنا امام چکے ہیں. زینب نے بھائی کے گردن کے بوسے لیے اس مقام پر جہاں What's up?
باب یا ام کلثوم، یا زینب یا سکینا یا رقیه یا حفصا، علیکن بنتی السلام. زلال رابی کہتا ہے کہ وہ وقت تھا جب ہر بیوی اپنی پرانی مصیبت کو بھول چکی، کہ پرانی مصیبت نہیں تھی، کچھ گھنٹوں پہلے کے مسائل کو بھول چکی تھی. عباس کی شہادت زینب کے ذہن سے معاف ہو گئی تھی، علی اکبر کی بہن علی اکبر کی شہادت بھول چکی تھی، اب سب کے ذہن پر حسین کی مصیبت تھی کہ مولا چاہے یہ ہماری آخری نشانی ہے، واپس پلٹ کر نہیں آئے گی، جو صبح سے گیا وہ واپس نہیں آیا. ہر بیوی سوچ رہی ہوگی بعد شہادت حسین وہ پر آج کی رات کیا کیا مصیبت آنے والی ہے. بس اللہ نے ایسا بکا تھا، ایسی صدا تھی، کوئی کہتا تھا وہ حسین، کوئی کہتا تھا الفرا، کوئی کہتا تھا الفرا. مجھے نہیں معلوم کس طرح سے ماں بہن بیویوں کے درمیان سے باہر آ، کس دل سے آئے ہوں گے کہ جب سکینہ بابا سلامت پکڑ کر یہ کہہ رہی تھی بابا آپ جا رہے ہیں، مجھے نجف دادا کے شہر بھجوا دیجیے، بابا آپ جا رہے ہیں مجھے مدینہ دادا کے روزے پر بھجوا دیجیے، بابا آپ کے بعد کون ہمارا والی ہو وارث ہوگا. بس اللہ دارو امام نے گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا، گھوڑا کے نہیں بڑھا. ایک مرتبہ مولا نے جب جھک کر دیکھا سکینہ گھوڑوں کے سموں سے لپٹی ہوئی پہن کر ہوئی، اے رحمان میرے بابا کو نہ لے جا. تھوڑے سے زمین پر آئے، امام نے اپنی بچی کو آنسو صاف کرتے ہوئے ایک جملہ کہا، مجھے زیادہ نہیں تلانی کرنا، میں نے مجلس بہت لمبی ہو چکی ہے، بس یہ آخری جملہ آپ کی سماعت ہوگی کہ اگر پوری رخصت آخر میں صرف یہی جملہ ہو یہی کافی ہے ہمارے رونے کے. جب مولا بیوی کے آنسو صاف کرے بچی کو تسلی دے رہے تو امام نے کہا سکینہ گریا نہ کر، اے میری بیٹی نہ رو کہ تمہارے رونے سے میرا پھر پارا پارا یا محمود و بحمد محمد، یا آلی و بحمد علی، یا فاطر السماوات بحمد فاطمہ، یا محسن و بحمد حسن، یا قرم احسان بحمد حسین. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پروردگار ہماری سلیل عبادت کو قبول کر، دعوت نام سب کی گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو اس پر شرزہ کے قصر دکھ میں بڑھتے ہیں. پروردگارہ جس نے مومنی رو بنا کر تمام سے دعا کہتے ہیں جائی حاجات رکھتے ہیں حاجات کی مقبول کرتا ہے، بارے لہا امام زمانہ کی ظہور میں تعجیب کرنا جب امام تشریف لائے اور آج بھی ہمیں ان کے آوان اور ساتھ کے تعمل کرنا، ربنا تقبل منا انکا سال دس سمیو نہیں کہ رحمت کا یا احمد رحمت. اللہ اللہ
صلی اللہ
علیہ وسلم. سر جھکا